الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتصام بالكتاب والسنة. یہ باب ہے کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں. کتاب ظاہر ہے قرآن کریم مراد ہے, اللہ کی کتاب, اور سنت وہ امور ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا آپ نے عمل کیا, جو قرآن میں نہیں ہے وہ سنت ہے. جس کام کا حکم قرآن میں موجود ہے وہ فرض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام, جو عمل کیا اور کرنے کا حکم دیا وہ سنت ہے. جس طرح قرآن کریم کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہنا ضروری ہے, اسی طرح اتنا ہی ضروری ہے سنت کے ساتھ جمے رہنا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا لا ينطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, دین کے بارے کوئی بات, کوئی لفظ آپ لب مبارک سے نہیں نکالتے جب تک وہی الہی نہ ہو. جیسے قرآن نے حکم دے دیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اب اس سے آگے تفصیل قرآن میں نہیں ہے. نماز کے اوقات کیا ہیں, وضو کیسے کرنا ہے, شرائط کیا ہیں, پڑھنی کیسے ہے, اس میں کیا پڑھا جائے گا, رکوع و سجود کیا ہے, اتحیات, یہ ساری تعلیمات نبوت ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی قرآن تو مانیں گے تو حدیث کا کوئی اعتبار نہیں, تو پھر یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اسی طرح بے شمار احکام ہیں دین کے, اور سنت فرض تو نہیں ہے لیکن اہمیت میں کم نہیں ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نئی بات شروع کی ہمارے دین میں جو اس میں نہیں ہے, جو مجھ سے ثابت نہیں ہے, جو میں نے نہیں فرمائی, وہ مردود ہے, وہ ردن, وہ مردود ہے, اس کا انکار کر دیا جائے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہوتی ہے؟ بڑی عجیب عجیب باتیں اس موضوع پہ کی جاتی ہیں. بعض لوگ بڑے دور تک بات کو لے جاتے ہیں, جی جو آج ہم لباس پہنتے ہیں یہ حضور کے عہد میں نہیں تھا, پھر یہ بدعت ہو گیا. جو آج ہم کھانا کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, ناشتہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, یہ تو اس عہد میں نہیں تھا, پھر یہ بدعت ہو جائے گا. یہ فضول بحثے ہیں. کوئی ایسا نیا کام, یہ جتنے کام ہیں یہ اس میں عبادات میں نہیں آتے. کوئی ایسا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور بندہ شروع کر دے اور کہے اس کا ثواب ہے, نہ کرنے اسے گناہ ہوتا ہے, وہ بدعت ہے. یعنی کسی کام کو دین کا حصہ بنانا, یہ بدعت ہے. یہ تو مباحات ہیں. لباس کے بارے ایک آسان سی قید ہے اسلام میں کہ گھٹنوں سے ناف تک بدن ڈھکا ہوا ہو, یہ فرض ہے. اب اس کے بعد مستحب ہے کہ اچھا لباس ہو, صاف ستھرا ہو, سستا ہے، غریب آدمی ہے تو دھو تو سکتا ہے، صاف ستھرا تو رکھ سکتا ہے، پھٹا ہوا ہے تو سلائی، نیا نہیں خرید سکتا تو سلائی تو کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے مستحبات ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی دھو کر پہنتے تو اچھی بات ہے، نہیں دھوتا تو گناہ تو نہیں ہے نا۔ تو کسی کام کو گناہ یا ثواب مقرر کر کے ایسا کرنا ضروری ہے، ثواب ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہ کام ثواب ہے، یہ یہاں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ جو کام کرنے کا جہاں حضور نے حکم دیا وہی ثواب، اس میں کمی بیشی ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا، بدعت ہوگی۔ اور بدعت کے بارے حضور نے فرمایا ہر کل و بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل و دلالہ فی النار، ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی۔ آج کی ایک بہت معروف بدعت ہے کہ اذان کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب درود شریف پڑھنا تو افضل ترین عبادت ہے، ہر وقت بندہ پڑھے، لیکن اذان کے ساتھ پڑھنا اور کہنا یہ ضروری ہے، یہ بدعت ہو جائے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے، رات دن چلتے پھرتے، سوتے جاگتے پڑھتے رہے، ثواب ہے، لیکن اذان اللہ اکبر سے شروع ہوگی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جائے۔ یہی تعلیمات نبوی میں ہے، یہی حضور کے عہد میں تھی، یہی بیت اللہ پر چڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی، یہی متقدمین سے آ رہی ہے۔ اب یہ تو کل کی بات ہے، یہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس کی بنیاد پڑی، الیکشن تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کافی ہوتا تھا ہوڑ جماعت اسلامی کا، ایک دفعہ ان کے وہاں بہت سے ممبر بھی رہے۔ تو شاہ منورانی مرحوم کا مقابلہ تھا، الیکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی نماز سے، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کر دو، جو نہیں پڑھتا وہ وہابی، اسے ووٹ نہ دو۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھو، درود شریف بھی نہیں، اور جو نہیں پڑھتا اسے ووٹ نہ دو، وہ وہابی ہے۔ اس سیاسی وجہ بنی اس کی، اب یہ دین کا حصہ بن گیا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو یہ بدعت بن جاتی ہے۔ اسے اب معیار اسلام بنا لیا گیا، حالانکہ یہ بدعت ہے اور جرم ہے۔ درود شریف پڑھنا تو باعث نجات ہے، لیکن جہاں حضور نے نہیں فرمایا وہاں پڑھنا تم درست نہیں۔ اور بے شمار ہیں، جیسے ہم آج میلاد شریف مناتے ہیں، تو میں اگلے دن دیکھ رہا تھا مشکات شریف کی شرح میں ایک مولانا لکھتے ہیں کہ جی وہ ابو لہب نے، اسے جب اطلاع ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، ایک لونڈی نے خبر دی کہ تمہارے بھائی کا تو وصال ہو گیا تھا لیکن ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو بڑا خوش ہوا، اور اس لونڈی کو اس نے کہا جاؤ تم آزاد ہو انعام کے طور پر۔ تو دوزخ میں کسی نے اس کو دیکھا اور اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، اس نے کہا رات دن جل رہا ہوں، لیکن جب وہ لمحہ آتا ہے جب میں، لونڈی نے مجھے اطلاع دی تھی اور میں نے اشارہ کیا تھا آزاد، اس لمحے اسی طرح جس طرح میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کوئی مجھ پر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا پھینکتا ہے، تو ایک آدھ سانس آ جاتا۔ اب یہ دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں میلاد منانا تو بڑا ثواب ہے، کافر کو بھی رعایت مل رہی ہے۔ بھائی یہ تو حضور کی پیدائش کے وقت کی بات ہے، 40 سال بعد حضور مبعوث ہوئے، 23 سال عرصہ نبوت کا ہے، تو کیا اس 63 برس میں یہ منایا گیا؟ اگر یہ دلیل ہے تو حضور نے یہ دلیل کیوں اختیار کی؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس زمانے میں یہ دلیل نہیں تھی، آج پیدا ہو گئی۔ یہ دلیل تو حضور کی پیدائش کے وقت کی تھی نا، تو پھر ان لوگوں نے کیوں اختیار نہیں کی؟ اس لیے یہ بدعت ہے. یعنی دین میں کوئی ایسی چیز پیدا کرنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور پھر اسے ثواب کہنا, دین کا حصہ بنانا. لباس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو اسے کوئی دین کا حصہ نہیں بناتا کہ جس نے پگڑی باندھی ہے وہ نیک ہے, جس نے نہیں باندھی وہ گنہگار ہے, جس نے ٹوپی پہنی ہے وہ گنہگار ہے, جس نے پگڑی. ایسا تو کوئی نہیں سوچ, کسی نے ٹوپی پہنی ہے پگڑی پہنی ہے ٹھیک. تو کسی بھی چیز کو دین کا حصہ سمجھا جائے یا ثواب اور نہ کرنا گناہ سمجھا جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو, وہ بدعت کہلاتا ہے. اور ہر بدعت سنت گرا کر پیدا کی جاتی ہے. جہاں بدعت کھڑی کی جاتی ہے نا وہاں اس کے خلاف سنت ہوتی ہے. تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ سنت کو گرا کر اس کی جگہ بدعت کھڑی کرنا کتنا بڑا جرم ہے. یہی اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو چیز مجھ سے ثابت نہیں ہے, کوئی نئی چیز پیدا کر کہتا ہے یہ ثواب ہے, وہ مردود ہے, وہ رد ہے, وہ قبول نہیں کی جائے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے خطبہ دیتے ارشاد فرمایا, حمد و ثنا کے بعد آپ کی عادت مبارک تھی, حمد و ثنا کے بعد اما بعد ارشاد فرما کر آگے بات شروع فرماتے تھے. حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, کوئی بات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سب سے سچی, سب سے کھری, سب سے میٹھی, سب سے اچھی, سب سے پیاری, سب سے اعلی بات اللہ کی کتاب ہے. اور سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین راستہ, سب سے بہترین راہ حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ, بہترین راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور بدترین چیز وہ ہے, شر الامور محدثاتها, تمام کاموں میں سب سے بری, تمام باتوں میں سب سے بری بات وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو نہ کرنے کا حکم دیا اور کوئی اسے کہے کہ یہ بھی ثواب ہے, نئی بات گھڑی جائے, یہ سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بری بات. دنیا میں بہت بری باتیں ہوں گی لیکن سب سے بری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کرنا ہے. کیونکہ دین کی بنیاد تو حضور سے ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ بھی دین ہے تو اس کا مطلب ہے حضور نے تو نہیں فرمایا, یہ حضور کے ذمہ جھوٹ کر رہا ہے. اور فرمایا ہر بدعت, ہر نئی بات جو دین میں گھڑی جائے وہ گمراہی ہے, وہ راہ سے بھٹکانے والی ہے, راستے سے دور کر دینے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک خط کھینچا سیدھا, اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط آپ نے کھینچے, فرمایا یہ سیدھا خط اللہ کا راستہ ہے. بے شمار راہیں دائیں بھی نکلتی ہیں بائیں بھی نکلتی ہیں, سب گمراہی. تو انسان افراط و تفریط میں, کمی اور بیشی میں پھنس جاتا ہے, دونوں گمراہی ہیں. نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے, جو ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر قائم رہے, اس میں اپنی طرف سے بڑھائے بھی نہیں, کچھ کم بھی نہ کرے, کوشش کرے. اور حضور کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے, الحمدللہ بہت خوبصورت بہت پیارا. اللہ کا نبی مقرب ترین ہستی, پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں بھی امام الانبیاء, ساری مخلوق میں اللہ کے مقرب ترین ہستی. لیکن آپ کا طرز حیات وہ ہے کہ بادشاہ سے لے کر ایک جھگی نشین تک اس پر عمل کر سکتا. ہم نے دیکھا ہے بعض صوفیوں کا کہ اعمال دیکھو تو دوسرا بندہ اتنا عمل نہیں کر سکتا جتنا وہ کرتے ہیں, اتنی سختی کرتے ہیں. بہت زیادہ بات نیکی کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن دوسرے بندے سے اتنی نہیں ہو سکتی. بعض سارا سارا سال روزے رکھتے ہیں, ہر کوئی رکھ سکتا ہے. اور اس طرح کے مجاہدے کے ساری ساری رات جاگتے ہیں, کوئی جاگ سکتا ہے؟ یہاں نور پور میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, وصال ہو گیا ان کا مدت, ساری رات بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے, تو بالوں کو رسی ڈال کر چھت سے باندھی ہوتی تھی. شاہ جی سید بھی تھے, شاہ جی یہ کیا ہے, کہتے تھے مونگا آ جائے تو وہ جھٹکا لگتا ہے تو آنکھ کھل جاتی. لیکن یہ سب سے تو نہیں ہو سکتا. سب سے نیک, سب سے خوبصورت, سب سے اللہ کے قریب تر, سب سے اللہ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا عمل ہر بندہ کر سکتا. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح عمل کیا اس کا مکلف ہر مسلمان, اس لیے ہر مسلمان مکلف ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اعتدال تھا آپ کے عمل اقدس میں, تو اسے چھوڑنا اور اس کے علاوہ جا کر کہنا یہ نیکی ہے, یہ گمراہی. ہاں وہ عبادت ہی ہو, اب آپ زہر کے چار فرض پڑھتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی میں تو صحت مند بھی ہوں, فارغ بھی ہوں, میں چھ پڑھوں گا, تو چار بھی نہیں ہوں گے. فجر کے دو ہیں, ایک بندہ کہتا ہے یار میں تو چار پڑھوں گا مجھے نماز میں مزہ آتا ہے, تو دو بھی نہیں ہوں گے, دو ہی پڑھے گا تو ہوں گے. لہذا عبادات میں اتباع شرط ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنی طرف سے کمی بیشی, کمی کر لو تو بھی گمراہی ہے, زیادتی کرو تو بھی گمراہی ہے, یہ کوئی نیکی یا پارسائی نہیں ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ, ملحد فی الحرم, ممبغض فی الاسلام سنت الجاہلیہ, مطلب دم امر مسلم بغیر حق لیہری قدمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تین شخص سخت ناپسندیدہ ہیں, سب سے زیادہ جنہیں اللہ ناپسند کرتے ہیں, جنہیں سب سے زیادہ عذاب ہوگا, جو سب سے زیادہ رحمت الہی سے دور ہیں, وہ تین بندے. پہلا وہ ملحد فی الحرم, فی الحرام, جو اسلام میں غیر اسلامی وہ طریقے جو اسلام میں سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ شروع کر دے, ایسی باتیں شروع کر دے جو اسلام کا حصہ نہیں ہے. الحاد, الحاد کہتے ہیں اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر کے انہیں اسلام کا رنگ کر دینا. زندقہ کہتے ہیں اسلام میں ایک حکم ہے اسے بگاڑ دینا. یہ دو چیزیں ہیں, ملحد اور زندیق. زندیق ہوتا ہے ایک حکم ہے اسے بگاڑ دیا, اس میں تبدیلی کر دی. الحاد ہوتا ہے سرے سے کوئی بات ہے ہی نہیں, اسے رنگ روغن لگا کے اسلام بنا کے کھڑا کر دیا, یہ بھی ثواب ہے یہ بھی عبادت ہے. تو فرمایا ایسا شخص اور دوسرا جو دعوت و اسلام کا کرتا ہو اور کردار عہد جاہلیت کا تلاش کرے، کام ان جیسے کرتا، ان پر فخر کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان کہلاتا ہو، لیکن اس کا کردار قتل کرنے میں عزت سمجھتا ہے، ڈاکہ مارنے کو بہادری سمجھتا ہے، لوٹ کر کھانے کو ضرورت مندی سمجھتا ہے، یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں نا، بعثت علی سے پہلے کی باتیں ہیں، اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، شراب پیتے تھے، جو جاہلیت کی باتیں جو تھیں ان پر فخر کرتا اور کہلاتا مسلمان ہو تو اللہ کے نزدیک سخت سخت مجرم ہے، اللہ کریم اس سے سخت نفرت کرتے ہیں، کہ وہی بات جو حلا میں بعثت علی سے پہلے لوگوں میں تھی، کام وہی کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ کیا عجیب بات. اور تیسرا وہ جو اس بات پہ خوش ہو کہ لوگوں کا خون بہایا جائے، بندے مار کر خوش ہو. یہ جو دہشت گردی آج کل ہو رہی ہے، جانتے نہیں کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، نیک ہے یا بدکار ہے، جی دھماکہ کرو، مار لو، مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اللہ کے در پہ تو بیٹھے ہیں، چلو گناہگار ہیں، یہ جیسے بھی اللہ کے گھر میں دھماکہ کر دو، مسجد برباد کر دو، عبادت خانے اجاڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں کہ کافروں کے عبادت خانوں میں مداخلت نہ کی جائے، جو لوگ وہاں پوجا کر رہے ہیں، بت پوج رہے ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے. اتنا لحاظ کیا گیا کہ جو لوگ بت خانے میں بت پوج رہے ہیں انہیں نہ چھیڑا جائے، ان کا اپنا مذہب ہے، وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن ہے تو عبادت خانہ. کہاں دین کا یہ قاعدہ اور کہاں یہ بات کہ مساجد میں نمازیوں کو اڑا دیا جاتی ہے، کون سا اسلام؟ اور پھر اس پر فخر بھی ہو کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ ہیں جن پر اللہ کریم کا غضب ہوگا. یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کریم کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہیں. الحاد ملحد تلاش، کوئی چیز دین میں ہے ہی نہیں اور اسے اسلام بنا کر پیش کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے وہ ہے ہی نہیں. اور جاہلیت کے رواج اور رسومات پر فخر کرتا ہے، جیسے وہ بڑے بڑے مشاعرے کر کے اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے اور مقابلے کرتے تھے اور قتل و غارت کے، میرے باپ نے اتنے قتل کیے، میں نے اتنے کیے، دادا نے اتنے کیے تھے، ان برائیوں پہ فخر کرتے تھے. اگر وہی مسلمان نے بھی کرنا ہے تو اسلام کہاں سے آیا؟ اللہ کریم اس چیز کو بہت ناپسند فرماتے ہیں. اور تیسرا وہ جو لوگوں کو قتل کے لیے تلاش کرتا پھرتا ہو، پھر خاص کر مسلمانوں کو، مسلمانوں کے قتل کو آسان جانتا ہو اور اسی تلاش میں ہو کہ قابو آئیں اور انہیں مار دیا جائے، اس پر فخر کرتا ہو، اللہ کریم کے نزدیک سخت ظالم ہے، سخت ناپسندیدہ. اور یہ عجیب بات ہے، ہم ایسے پرفتن دور میں ہیں کہ یہاں اس دہشت گردی کو بھی اسلام بنا کے پیش کیا جائے، یعنی دوہرا جرم. وہ الحاد جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملا دیا گیا، اور وہ جو تیسری بات وہ جاہلیت پر فخر کرنے والے، یہ تینوں اس میں آ گئی ہیں کہ ناحق قتل بھی کرتے ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں اور اسے اسلام بھی سمجھتے ہیں. حضور نے تو یہ تین جرم الگ الگ ارشاد فرمائے تھے، یہ آج کے دہشت گرد جو ہیں یہ تینوں جرم یکجا کر رہے ہیں. اسے دین بھی سمجھتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کو ناحق قتل کر رہے ہو، کہتے ہو یہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ ثواب ہے، پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہو. جہلیت کی بات ہے اور اسے تم اس پہ فخر، جہلیت کا رواج ہے کہ ظلم کر کے، قتل کر کے، ڈاکے چوریاں کر کے اس پہ فخر کرنا. پھر تیسری بات کہ مسلمان کے خون کو ارزاں سمجھتے ہو، اس تلاش میں رہتے ہو کہ کو قابو آئے قتل کر دیا جائے. اور کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ خودکشی کر کے جان دے کے غضب الہی کو خریدتے. کیسی عجیب بات ہے, کتنا اللہ کا کتنا غضب ہے ان پر, کتنا اللہ کریم ان سے ناراض ہے. جب بندے سے اللہ کریم ناراض ہوتے تو اسے بھلائی برائی کی تمیز نہیں رہتی. تو ان سے اللہ کریم اتنے ناراض ہیں کہ یہ جان دے جاتے ہیں بھائی, جان دے کر جہنم خریدتے ہیں, کمال ہے, حد ہو گئی. اور صرف جہنم نہیں, پھر مسلمانوں کے قتل ناحق کا جرم, برائی پر فخر کرنے کا جرم, اور اسے دین سمجھنے کا جرم, یعنی یہ تینوں باتیں اس دہشت گردی میں آ جاتی. اللہ کریم سب کو ہدایت دے, انہیں بھی اللہ توبہ کی توفیق دے اور ہدایت دے, اور اللہ ملک میں امن قائم فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ سبحان الا من ابا کیلا ومن ابا کل من اطعانی دخل الجنہ ونسانی فقد ابا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو, صلی اللہ علیہ وسلم, میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا, سوائے اس کے جس نے مانا نہیں, قبول نہیں کیا. فرمایا میری ساری امت قیامت تک آنے والی, بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والی, جو میرا کلمہ پڑھے گا میری امت میں سارے جنت میں جائے. الا من ابا, سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. یا رسول اللہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر انکار کیسا عرض کی گی؟ یا رسول اللہ وہ من ابا, یہ عجیب بات ہے, پھر انکار کس نے کیا؟ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر انکار کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من اطعانی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا, جس نے میری بات پر عمل کیا, بات مانی تو جنت میں چلا گیا, اور جس نے کہا میں امتی ہوں تو کلمہ پڑھ لیا لیکن بات مانی نہیں, عمل نہیں کیا, اس نے گویا انکار کر دیا, اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. اب دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت ارشاد گرامی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, میں آپ سے ایک بندے کو کہتا ہوں جاؤ یار میرے لیے پانی لے آؤ, کہتا ہے جی میں ابھی لایا. بیٹھا 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 دن گزر جاتا ہے, میں اٹھ کر چلے جاتا ہوں, وہ لاتا نہیں ہے. کیا اس نے میری بات مانی؟ زبانی تو انکار نہیں کیا لیکن اس نے میری بات مانی. یہی حضور کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ زبانی تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن جب عمل نہیں کرتے, اتباع نہیں کرتے, تو گویا انہوں نے انکار کر دیا, کلمہ نہیں پڑھا, انکار کر دیا میری نبوت کا. مجھے کوئی نبی مانے تو اس کا دامن چھوڑتا ہے. آپ غور فرمائیں, ہم کسی کو عالم سمجھتے ہیں, ولی بھی نہیں, بھئی یہ علم ہے, عالم ہے, قرآن و حدیث کا فاضل ہے, نیکی برائی کی تمیز رکھتا ہے, مجھے بتا سکتے, اس سے رابطہ ہو جائے تو ہم چھوڑتے ہیں؟ ساری عمر نہیں چھوڑتے کہ نیک آدمی ہے مجھے نیکی کی طرف. پھر اگر کوئی عالم بھی ہو اور اسے ہم ولی بھی سمجھتے ہیں تو ہم تو اس کے جوتے اٹھا کر پیچھے پھرتے ہیں, ثواب سمجھتے ہیں. اب کوئی نبی مانتا ہو جس کے جوتوں کی خاک سے ولی بنتے ہیں تو اس کی بات پر عمل نہ کرے تو اس نے مانا؟ تو یہ جو ہماری مسلمانی ہے جسے انگریزی میں فری اسٹائل کہتے ہیں, جس میں کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہوتا, آزاد سی مسلمانی ہے, کلمہ پڑھ لو, جو مرضی شرابیں پیو, جوئے کھیلو, سود کھاؤ, یہ حرام ہے یار. ہم نے کہا جی سود منافع ہے, اللہ نے کہا تم کتے اور گدے کھاؤ, یہ اللہ کی سزا ہے نا کہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں قصاب، گوشت بیچنے والے ہمارے مسلمان بھائی کلمہ کو وہی ہمیں گدے اور کتے کھلا رہے ہیں، ہم نے جب سود حلال سمجھا تو اللہ نے کہا سارا کھاؤ. آج تو بڑا وقت ہو گیا، یہ جب مرغیاں شروع ہوئی تھیں، یہ جو ہیں یہ بغیر ماں باپ کے جو مرغیاں ہیں، ہاں جی انہیں کیا کہتے ہیں، آپ بلیرر کے کیا کہتے ہیں، تو ہمارے ایک راجہ یوسف مرحوم کے بہنوئی تھے، وہ فوج میں ان کے فوجیوں کے جو ہوتے ہیں یہ فارم جانوروں کے اس میں افسر تھے، تو ادھر سے ریٹائر تو انہوں نے مرغی خانہ بنا لیا لاہور. میں نے پہلی دفعہ وہ دیکھا تھا کہ یوں یہ چوزے پالتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں اصرار کیا، ہم لاہور تھے، کہ آئیں جی میرا وہ دیکھیں مرغی خانہ. تو ہم مانگے، گرمیوں کا موسم تھا، لاہور بڑی گرمی ہوتی ہے، تو اس طرح سے چوزوں نے کیا ہوا، اور اس نے کچھ وہ ڈیزرٹ کولر بھی لگائی. تو میں نے کہا راجہ صاحب یہ تو مر جاتے ہوں گے اس گرمی میں اس طرح کر کے تیز تیز سانس لے رہے ہیں. ہاں کہتے مرتے ہیں، میں نے تو ڈیزرٹ کولر لگایا، لوگوں نے تو یہ بھی نہیں لگائے ہوئے. تو میں نے کہا پھر آپ کو بچتا کیا ہوگا، یہ تو اگر آدھے سے زیادہ مر گئے تو. کہ نہیں مرتے ہیں نقصان نہیں کرتے. عجیب بات ہے، مر جاتے ہیں نقصان نہیں کرتے. ہاں جی جو مر جائے وہ آدھی قیمت پر ہوٹل والے لے جاتے ہیں اس زمانے میں، کہ جو مر جاتے ہیں نا، جو قیمت ان کی فی کلو ہے زندہ کی، اس سے آدھی قیمت پر ہوٹل والے لے جاتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا مر جائے تو. یہ جب یہ معاملہ شروع ہو رہا تھا اس ابتدا کی، ایک وہ ویسے اس کا کوئی اس کی اثر اور احساس نہیں ہے، پھر اس کی غذا کا جو طریقہ اور اس کا طریقے تربیت ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور پھر اس میں کوئی حلال حرام کی تمیز، یہ کتنی عام ہو گئی ہے. یہ ہم پر اللہ کی طرف سے سزا مسلط. اب آپ کو بغیر اس کے دوسرا مرغا ملتا نہیں تلاش کے، جو گھروں میں لوگوں نے رکھے ہوئے نا وہ بھی فارموں سے خوراک لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دیسی ہے لیکن خوراک وہ ڈال رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے سود کو حلال سمجھ لیا ہے، اللہ نے کہا سارے حرام کھاؤ. یا گدے بھی کوئی مسلمان کھاتا ہے؟ ہم کھا رہے ہیں نا، وہ پیچھے کتنے ہزاروں، چالیس ہزار کے کتنی کھالیں کراچی پکڑ، مجھے یاد نہیں، بارہ ہزار کے، دس ہزار کے، چالیس، پتہ نہیں، یاد نہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں تھی. برآمد کے لیے گدوں کی کھالیں پکڑی گئیں، تو وہ سارے کھا گئے نا لوگ، ہم ہی کھا گئے. یہاں ہمارا علاقہ گدوں سے خالی ہو گیا، یہاں بڑی گدے ہوتی تھی، جانور مرتے تھے، لوگ آبادی سے باہر پھینک آتے تھے. اب کوئی مردہ جانور باہر پھینکا نہیں جاتا، ہمارے علاقے میں کوئی گد نظر نہیں آتا، وہ چھوڑ گئے ہیں. یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ ہوٹلوں والے لے جاتے ہیں، جس کا جانور مرتا ہے وہ فون کرتے ہیں، وہ 5-6 ہزار روپے دے کر بھینس گائے بیل لاد کر لے جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جو دیتے ہیں وہی پھر وہاں سے کباب کھانے جاتے ہیں. یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے خود حرام جانور دیا ہے، پھر ان سے بیٹھ کر کباب کھاتے ہیں. تو یہ اللہ کی سزا ہے کہ کھاؤ حرام، تم سمجھتے ہو سود حلال ہے تو کھاؤ حرام، حرام ہی کھانا ہے تو پھر رج کے کھاؤ. تو یہ اللہ کی سزائیں، اللہ کریم سمجھ دے، شعور دے، تب سمجھ میں آتی ہیں اور بندہ ان سے بچ سکتا ہے کہ تعلق ہو تو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جن تھی، سبحان اللہ، بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر وہ بندہ جو میرا کلمہ پڑھتا ہے وہ جنتی ہے. لیکن جس نے نہیں مانا وہ نہیں. یا رسول اللہ جب کلمہ پڑھ لیا تو نہیں کس نے مانا؟ فرمایا جس نے بات نہیں مانی، عمل نہیں کیا، اس نے گویا انکار کر دیا، اس کے کلمے کا کیا اعتبار؟ اللہ. تو ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنی زندگی، اپنے عمل پر نظر کرنی چاہیے کہ میری زندگی، میرے عمل، میرے کردار میں کتنی باتیں عطاعت نبوی کے دائرے کے اندر ہیں اور کتنی کوتاہیاں ہیں جو کمیاں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں.